الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين سورہ التوبہ کی دو آیات یعنی آیت نمبر 111 اور 112 یہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک سودے کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے. ان کے جان اور مال کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ وہ مجھے دے دو, اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت عطا کروں گا. اور پھر اگلی آیت یعنی آیت نمبر 112 جو ہے سورت کی, سورہ توبہ کی, اس میں ان بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو جنت کے مستحق قرار پائیں گے, اور وہ صفات ہیں کہ جو اگر اختیار کی جائیں تو اس سودے میں انسان کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکتا ہے. ترجمہ ان آیات کا پہلے سماعت فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. بان لهم الجنہ, اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے, یعنی کہ جنت کے عوض میں اللہ نے یہ سودا فرمایا جانوں اور مالوں کا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہو جاتے بھی ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ وعدہ ہے اللہ پر, اللہ کے ذمے بالکل برحق, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اور وعدے کو پورا کرنے کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به, بس خوشی مناؤ اس بیعت پر, اس سودے پر جو تم نے کیا ہے. وذلك هو الفوز العظيم, اور یہی عظیم کامیابی ہے. التائبون, وہ خوب توبہ کرنے والے ہیں. العابدون, عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون, خوب حمد و ثنا کرنے والے ہیں. السائحون, روزہ رکھنے والے ہیں. الراکعون, رکوع کرنے والے ہیں. الساجدون, سجدہ کرنے والے ہیں. الآمرون بالمعروف, نیکی کا حکم دینے والے ہیں. والناہون عن المنکر, اور برائی سے روکنے والے ہیں. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے. یہ دو آیات سورہ توبہ کی, آیت نمبر 111 اور 112, جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. جیسے گرس کیا گیا کہ اللہ نے ایک وعدے کا ذکر بھی کیا ہے ایک سودے کے ساتھ. وہ سودا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جان اور مال وہ میرے حوالے کر دو تو اس کے عوض میں میں تمہیں جنت عطا کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بادشاہ فرماتے ہیں اس کی روشنی میں کہ عجیب سودا ہے کہ جو مال اور جان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا سودا کرتا ہے اور پھر اس کے عوض میں جنت عطا کرنے کا وعدہ بھی فرماتا ہے. جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا, رب کائنات نے اپنے فضل و کرم سے یہ جان, یہ مال, یہ تمام تر صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائی, لیکن یہ اس کا فضل ہے, اس کی عنایت ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا مالک ہونے کے باوجود ہم سے ایک سودا کر رہا ہے کہ یہ جان اور یہ مال جو میری ہی ملکیت ہے, جو میں نے تمہیں عطا کی ہے, اس کو میرے حوالے کر دو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا. دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے دو ہی مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار کی آزادی دی ہے، یعنی انسان اور جنات کو. بقیہ مخلوقات کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین مقرر فرما دی ہے وہ اس کی پابند ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو شے بھی ہے اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن یہ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کی کچھ آزادی دی. اسی کو قرآن کہتا ہے سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے اور وہ تمہاری آزمائش فرمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو یہ بھی اس کی عنایت تھی کہ اس نے مال اور جان ہمیں دیا، لیکن وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو میرے حکم کے مطابق استعمال کر. یہ جان دی ہوئی میری ہے، یہ مال عطا کیا ہوا میرا ہے، لیکن اس کو استعمال کرو میرے حکم کے مطابق. اسی حوالے سے ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اسی کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے مسلم شریف کی حدیث میں، الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. جیسے قید خانے میں ایک جیل میں ایک قیدی آزاد نہیں بلکہ پابند ہوتا ہے، اس کی حدود متعین ہوتی ہیں، اس کے کام کاج کے یعنی مشقت کے اور کھانے پینے کے اوقات متعین ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں یہاں بھیجا ہے تو آزادی نہیں دی اس معنی میں کہ ہم جو چاہیں کریں، بلکہ آزادی دی ہے عمل کے اندر، اختیار دیا ہے چاہے نیک کام کرو یا برا عمل کرو، اس بات کا اختیار تو دیا، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو جان میں نے تمہیں عطا کی اس کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرو، جو مال میں نے تمہیں عطا کیا اسے میرے حکم کے مطابق استعمال کرو اور کماؤ. چنانچہ ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں جامع ترمذی میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے. سوال ہوگا کہ زندگی تمہیں عطا کی تھی کن کاموں میں لگائی، جوانی تمہیں خصوصاً عطا کی تھی بتاؤ کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. یہ پانچ سوالات ہیں کہ جس کا جواب ہمیں سے ہر شخص کو اللہ کے حضور میں دینا ہے. تو اس اعتبار سے ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم پابند ہیں اس بات کے کہ جو وجود اللہ تعالی نے عطا فرمایا، اس میں اگر آنکھیں ہیں تو انہی باتوں کو دیکھ سکتی ہیں یہ آنکھیں کہ جس کو دیکھنے کی اجازت ہے، وہاں یہ آنکھیں استعمال نہیں ہوں گی کہ جہاں دیکھنے کی اجازت نہیں. زبان اگر ہے تو اس بات کی پابند ہے کہ وہی بات اس زبان سے نکلے گی جو اللہ کو پسند ہے یا اللہ نے جس کی اجازت دی. اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کو اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں استعمال کیا جائے. تو اس اعتبار سے اس جان کو لگانا اللہ کی اطاعت کے اندر یہ مطلوب ہے اللہ، اور جو مال اللہ تعالی نے عطا فرمایا اس کو کمایا بھی جائے اللہ کے احکامات کے تحت حلال طریقے پر، اور اس کو خرچ بھی کیا جائے جائز طریقے پر جائز مقامات پر، اس میں بھی ہم آزاد نہیں. تو یہ ہے کہ جو اللہ نے ہم سے سودا کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لیے ہیں ان کی جانیں اور ان کے اموال، دیے ہوئے اسی کے ہی اس کی عنایت ہے. لیکن اس کا احسان ہے کہ اس کو اگر میری مرضی کے مطابق استعمال کرو تو بھی ان لہم الجنہ، اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے عوض میں وہ جنت عطا فرمائے. اب اس سودے کے حوالے سے جو بڑی اعلیٰ ترین بات اس مقام پر آ رہی ہے، یہ سودا کوئی معمولی سودا نہیں، یہ جان و مال کا جو تقاضا کیا جا رہا ہے یہ کوئی سستا سودا نہیں ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہو جاتے بھی ہیں. اس حد تک اس جان کا مطالبہ رب کائنات کی طرف، ذاتی زندگی میں میری اطاعت کے لیے لگاؤ لیکن اس سے آگے بڑھ کر میرے دین کی دعوت کا تقاضا بھی ہے، میرے دین کی اقامت اس کے غلبے کا تقاضا بھی ہے، اور اس میں وہ مرحلہ بھی آئے گا کہ جہاں جان کے نذرانے تم سے مانگے جائیں گے. قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا ہے. تو اس حد تک یہ مطالبہ ہے کہ جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کا موقع آ جائے تو جان جانے آفری کے حوالے کر دی جائے، جس کی عطا تھی جس کی امانت تھی اسی کو واپس لوٹا دی جائے. لیکن یہ پیش نظر رہے کہ یہ قتال ہر دن میں نہیں ہے اور دین کی دعوت کے آغاز سے اول دن سے نہیں ہے. ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، 13 برس تک مکے کے اندر کوئی قتال نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہو رہی، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی. ایک حکم تھا سورہ النساء کی آیت نمبر 77 کے اندر، الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. قتال کا مرحلہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد جاری تھی اس میں آتا ہے سن 2 ہجری میں، جب بدر کا موقع پیش آیا ہے رمضان المبارک کے اندر. وہ تقریباً 14.5 برس تک کوئی قتال نہیں ہوا. اس وقت 4 کام ہو رہے تھے، نمبر 1 اللہ نے قرآن عطا فرمایا اپنے رسول علی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 کے اندر، 67 میں، اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجیے۔ تو دعوت کا آپ نے آغاز کیا قرآن کے ذریعے سے، اس معاشرے میں دعوت دینا شروع کی لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے، اور یہی قرآن کریم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی انسٹرومنٹ ہے، بنیادی آلہ ہے۔ نمبر دو، پھر جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ان لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آرگنائز کیا، ان کی جماعت بنائی۔ نمبر تین، جو جماعت بنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات اس کی تربیت مقصود تھی، اور اللہ والے پیدا کرنا مقصود تھا، جو اللہ کے نظام کے لیے جان مال لگانے کو تیار ہوں، تو اسی نقطہ نظر سے ان کی تربیت بھی جاری تھی۔ نمبر چار، صبر محض کا مرحلہ تھا، جس کو پیسیو ریزسٹنس کہا جاتا ہے، کہ اول ابھی دعوت کا مرحلہ ہے، ابھی تعداد اس قدر نہیں ہے کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج دے دیا جائے اور ڈٹ کر اس کا کھل کر میدان میں آ کے مقابلہ کر لیا جائے۔ اس لیے ابھی کہا گیا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، جو مصیبت آ رہی ہے اس کو برداشت کرو۔ اسی خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول نماز ادا فرماتے رہے 13 برس تک، جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جہاں خانہ کعبہ کا برہنہ طواف بھی کیا جاتا تھا، ان بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، کہتے رہے یہ غلط ہے لیکن ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ چار مرحلے ہیں جو جاری تھے مکے کے 13 برس کے اندر، قرآن کے ذریعے سے دعوت، جو دعوت قبول کرے انہیں آرگنائز کرنا، ان کی جماعت بنانا، پھر ان کی تربیت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصیبت آ رہی، استہزاء ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، صحافیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، 3 برس تک شعبہ ابی طالب میں قید کیا جا رہا ہے، اس سب کو برداشت کیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آتے، وہاں آپ کو ایک بیس فاؤنڈیشن میں سرا جاتی ہے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جان دینے کے بھی وعدے کیے، آپ کی حفاظت کرنے کے وعدے کیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھیوں کی تیاری بھی اس قدر ہو چکی ہے اور ہم اس قابل ہے کہ اب چیلنج کر سکتے ہیں باطل کو۔ تو پانچویں مرحلے کا آغاز ہوا جس کو اقدام کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمے چھابہ مار دستے روانہ کی، قریش کو یہ سگنل دینے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے کہ ہم بیٹھے نہیں رہیں گے، ابھی تمہاری تجارت جو چلتی جس کی وجہ سے تمہارا کاروبار زندگی جاری ہے مکے کے اندر، اس تجارت کو روک دیں گے ہم۔ 8 مہمے آپ نے روانہ فرمائے، جس میں آپ کو 4 میں شریک بھی رہے۔ اب اسی کے حوالے سے معاملہ اور آگے بڑھتا ہے، اور غزوہ بدر کا معاملہ شروع ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عام کانفلکٹ، مسلح تصادم۔ تو یہ مسلح تصادم، جسے قرآن کی اصطلاح میں قتال کہا جاتا ہے، یہ ہے دعوت محمدی کی جد و جہد میں، لیکن پہلے دن سے نہیں، اس کے لیے تیاری، اس کے لیے ذہن سازی، اس کے لیے دلوں کو، دماغوں کو تبدیل کرنا ہے، وہ افراد کار پیدا کرنے جو دنیا کے بجائے آخرت کو مقصود اور مطلوب بنائیں اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں۔ یہ محنت جب ہوئی ہے 13 برس تک مسلسل، ایسی جماعت میں اثر آئی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا فیصلہ فرمایا، جس کے نتیجے میں قتال کا مرحلہ آتا ہے۔ تو یہ ہے دعوت محمدی کی جد و جہد میں، لیکن یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس کے پیچھے پوری ایک بھرپور تیاری تھی، ذہن سازی تھی، دل و دماغوں کو تبدیل کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال جس سودے کا ذکر قرآن یہاں کر رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں، اس میں یہاں تک کا معاملہ بھی ہوگا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہو جاتے بھی ہیں۔ یہ 6 مراحل میں نے آپ کے سامنے انقلاب محمدی کے بیان کیے، اس کے حوالے سے مطالعہ بڑا مفید رہے گا، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطبات پر مشتمل کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اسی کے آڈیو ویڈیو کیسٹس بھی آپ کو اور سیڈیز مل سکتی ہیں، اس کی سماعت بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے مفید رہے گی۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، یہ وعدہ پر حق ہے اللہ پر، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی قرآن میں، اللہ کے دین کے لیے مال و جال لگانا یہ کوئی ایسا حکم نہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر آج اس معاشرے کے اندر اور اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اور فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے۔ نہیں، یہ وہ حکم ہے، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جنت کی بشارت کا، قتال کے حوالے سے، جو تورات اور انجیل کی کتابوں کے اندر بھی آج بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب استثناء ہے، ڈیٹرونومی جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، اس میں جو باب نمبر 6 ہے اس کی آیت نمبر 4 اور 5، اس میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ خداوند خدا اکیلا ہے، یعنی کہ معبود تو واحد وہ یکتا ہے اللہ رب العزت، تم اپنے دل سے اور اپنی پوری جان سے اور اپنی پوری طاقت سے اسے محبوب رکھو۔ مراد اس کی محبوبیت، اس کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تمہارا دل بھی اس کی طرف مائل ہو، تمہاری جان بھی اس کے لیے کھپ جائے، اور تمہاری تمام تر قوت وسائل بھی اسے رب کائنات کی محبت کے لیے لگنے چاہیے۔ یہ کتاب استثناء، اس کا باب نمبر 6، اس کی آیت نمبر 4 اور 5 میں بات موجود۔ اسی طرح انجیل میں جو انگلش میں میتھیو کی انگلش کہلاتی انجیل کہلاتی ہے, اردو میں متی کہا جائے گا اس کو, اس کا باب نمبر 19 اور اس کی آیت نمبر 29 میں الفاظ موجود ہیں کہ جس نے گھروں کو یا بھائیوں اور بہنوں کو یا ماں باپ اور بچوں کو یا اپنے کھیتوں کو میرے نام کی وجہ سے چھوڑ دیا تو اس کو 100 گنا اجر ملے گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. یہ ہمیشہ کی زندگی قرآن میں بھی ہے, قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 کے اندر, ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. یہی تفصیل مزید آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں بھی, 169 کے اندر بھی, وہاں پر بھی تفصیل ہے کہ شہداء کو ہمیشہ کی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے. تو تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی اور خود قرآن میں بھی یہ وعدے اللہ کے موجود ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وعدہ دیتا ہے. ہاں ضروری نہیں کہ ہر بندہ مومن کی زندگی میں وہ قتال کا مرحلہ آ جائے, ضروری نہیں کہ ہر ایک کو قتال میں جانے کا موقع میسر آ جائے, اور ضروری نہیں کہ ہر ایک کو جام شہادت نوش کرنے کا موقع مل جائے, ضروری نہیں. لیکن مطلوب کیا ہے کہ لگاؤ اور کھپاؤ اپنے آپ کو تاکہ تم تیار رہو اس مرحلے کے لیے بھی جس کو قتال کہا جاتا ہے, اور وہ مرحلہ آ جائے تو جان لگانے کو بھی تیار ہو جاؤ. اس لگانے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. وہ موقع آتا ہے کہ نہیں آتا, موقع میسر آتا ہے شہادت کا نہیں آتا وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک اللہ کی خاص عطا کا معاملہ, لیکن جو قتال کرنے کو تیار ہو گیا اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی جنت کے وعدے موجود ہیں. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اور وعدہ پورا کرنے کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, بس اس بیعت پر اس سودے پر خوشی مناؤ کہ جو تم نے کیا ہے. اب کیونکہ وعدہ ابھی نقد کا ہے, نقد کا تو نہیں ہے, ادھار کا ہے, جنت دی جائے گی لیکن ابھی تو نہیں, نہ ہم نے دیکھی. اس اعتبار سے کہا گیا کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا وعدے کی تکمیل کے اعتبار سے, یہ تاکید اس میں کر دی گئی. مزید کہا گیا کہ اب جو تم نے بیعت اللہ سے کی ہے, یہ جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, جو سودا تم نے کیا اس پر تم خوشیاں مناؤ. یہ سودا ہم کب کرتے ہیں؟ جیسے ایک بندہ مومن کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ سودا کر لیتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ کی طرف سے تو آفر ہے, لیکن بندہ شعوری توبہ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اس سودے کا اعلان کرتا ہے پورے شعور کے ساتھ, اور جب تک وہ اس سودے پر کاربند رہے تو جنت کا وعدہ اس کے لیے ہے. یہ اس معاہدے کو اگر توڑ دے تو ظاہری بات ہے جب معاہدہ ٹوٹ جائے گا تو یہ وعدہ اس سے نہیں کیا جائے گا. یہاں پر غور طلب الفاظ ہیں کہ جنہوں نے بیعت کی ہے, اس بیعت کے لفظ کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قتال کا جو مرحلہ ہے یہ انفرادی طور پر کبھی ہو نہیں سکتا. چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی رسول کو بھی جماعت میں اثر نہیں آ سکی قتال کرنے کے لیے, اس لیے کسی کے بھی ہاتھوں دین کا غلبہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وہ لے کر نکلے ہیں مصر سے, 600,000 افراد ان کے ساتھ تھے, اگر اس میں سے بچے اور بوڑھے اور معذور اور عورتیں سب نکال دیے جائیں تو 1,50,000 تو لڑنے والے ہوں گے. تفصیل سے یہ واقعہ آتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کے 26, جب وہ قتال کا مرحلہ آیا کہ اب آؤ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنی, کوئی خطہ زمین حاصل کرے جہاں اللہ کا دین نافذ کر کے دکھایا جائے, یہ مقصد ہے ہماری رسالت. تو قوم نے صاف انکار کر دیا, فذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاعدون, اے موسیٰ آپ جائیے, آپ کا رب جائیے قتال کیجئے, ہم تو یہیں بیٹھ رہے ہیں. تو وہ قتال کا مرحلہ آئے تو صحیح لیکن جماعت میں اثر نہیں آئی, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دین کا غلبہ نہیں ہوا. اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے صحابہ میں اثر آئے؟ بدر کے موقع پر الفاظ بخاری شریف میں موجود, حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پر قیاس مت کیجئے گا, آپ جہاں جانے کا حکم دیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے. کہیں یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں کے حوالے کر دیں گے. وہ جماعت میں اثر آئی تو دین کا غلبہ ہوا. تو اگر ہمیں جنت کا مستحق بننا ہے, اور ہمیں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی تمنا نہ ہو, تو اس مستحق بننے کے لیے شرط اولین قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جان و مال تو اللہ کے حوالے کرنی ہوگی, اور اس میں یہ مرحلہ بھی آئے گا جس کے لیے تیار ہو کہ قتال کا مرحلہ آئے تمہارے سامنے تو جان پیش کرنے کے لیے تیار رہو. لیکن وہ قتال کے مرحلے کے آنے کے لیے کوئی ایسی جماعت تو میسر ہو کہ وہ باطل کے خلاف سفارا ہونے کی تیاری کر رہی ہو, تبھی تو قتال کا مرحلہ آئے گا, ورنہ اکیلے اکیلے بیٹھ رہنے سے قتال کا مرحلہ آ نہیں سکتا کبھی. چنانچہ کسی نہ کسی ایسی انقلابی جماعت کو اختیار کرنا ضروری ہے جو غلبہ دین کی جد و جہد کر رہی ہو، کہ جس کے نتیجے میں قتال کا مرحلہ آئے تو جان پیش کرنے کے مواقع میسر آ سکے۔ یہ ہے اس سودے کی شق جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اور اس جماعت کے لیے جو طریقہ ہمیں قرآن سے اور سنت سے، احادیث مبارکہ سے، صحابہ کے عمل سے، امت کے متواتر عمل سے ملتا ہے، وہ بیعت کا طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پر جماعت بنتی ہے۔ قرآن کریم چار دفعہ اشارہ کرتے لفظ بیعت کی طرف۔ سورہ التوبہ میں ہم دیکھ رہے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس بیعت پر، اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے کیا ہے۔ پھر سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 اور 18 میں بھی صحابہ نے جو بیعت اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر کی، بیعت رضوان حدیبیہ کے موقع پر، اس کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ پھر سورہ الممتحنہ اس کی آیت نمبر 12، خواتین کی بیعت لیتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے لیے بھی بیعت کا لفظ آیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن نسائی ہے، اس میں پورا ایک باب ہے اللہ کے رسول نے جو مختلف بیعتیں اس کے حوالے سے، کم از کم 10 بیعتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ پھر اللہ کے رسول کے بعد خلفائے راشدین کی خلافت، وہ بیعت کے نظام پر، خلفائے راشدین کے بعد جب بھی دین کی جد و جہد کے لیے تحریکیں برپا ہوئیں وہ بیعت کی بنیاد پر، ماضی قریب کے اندر تحریک شہیدین وہ بیعت کی بنیاد پر، حسن البنا شہید کی تحریک اخوان المسلمون کی وہ بیعت کی بنیاد پر، مولانا آزاد نے تحریک برپا کرنے کی کوشش کی سن 12 میں حزب اللہ کے نام سے، وہ بیعت کی بنیاد پر، جہاں تک کہ علامہ اقبال کی بھی، ان کے کردار پہ مت جائیے، سوچ پر جائیے، خواہش یہ تھی کہ ایک ایسی جماعت قائم ہو جو بیعت کی بنیاد پر۔ اسی کے بیعت کا طریقہ وہ ہے جو قرآن سے، سنت سے، اللہ کے رسول کے ارشادات اور عمل سے ثابت، صحابہ کے عمل سے ثابت، اور امت کے متواتر عمل سے ثابت ہے، کہ ایک امیر ہو جو اللہ کی دعوت لے کے کھڑا ہو کہ یہ دین کے فرائض ہیں، جو مجھ سے متفق ہو وہ آئے میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ یہ ہے اسلام میں فقط واحد طریقہ بیعت سازی کا۔ الحمدللہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی 1975 کے اندر 75 میں تنظیم اسلامی قائم کی اسی بیعت کی بنیاد پر۔ مغرب سے درآمد شدہ طریقہ وہ جائز کی حد تک تو ہے، لیکن وہ قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں۔ ایک ہی عمل آپ کو ملے گا بیعت سازی کا جماعت بنانے کے لیے پوری تاریخ امت مسلمہ کے اندر۔ تو الحمدللہ تنظیم اسلامی بھی اسی بیعت کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ لیکن مولانا مودودی بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ بھائی ایک جماعت میں نے قائم کی ہے، وہ جماعت اسلامی تھی اور ہے اب بھی، اگر آپ اس سے متفق ہو تو اس میں آ جائیے، اس سے متفق نہیں تو کسی اور بہتر جماعت کو تلاش کیجئے، اور نہیں ملتی تو اپنی جماعت قائم کیجئے۔ اس لیے کہ یہ فریضہ جو قتال کا ہے، جو فرض ہے ہمارے ذمے، یہ ادا نہیں ہو سکتا کسی جماعت کے بغیر، کسی نہ کسی جماعت کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہ ظاہری بات ہے، جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نیور سیٹل فار دا لیس، خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے، تو اس جماعت کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس کا طریقہ کار سننے سے قریب سے قریب تر ہو، جس کے مقاصد وہ ہو جو قرآن بیان کرتا ہے غلبہ دین کی جد و جہد کے اعتبار سے۔ تو یہ بیعت کا رسم پیش نظر رہنا چاہیے کہ اسلام میں جماعت سازی کی واحد بنیاد یہ بیعت کا طریقہ کار۔ تو فرمایا کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس بیعت پر، اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے کیا۔ یہ بیعت، یہ سودا اصل میں تو اللہ کے ساتھ، لیکن عملاً اس دور میں ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر۔ جیسے اطاعت اصلاً کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، لیکن عملاً کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو بیعت یہ سودا اصلاً تو اللہ سے ہے، لیکن عملاً ہوتا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر۔ آپ تشریف لے گئے، پھر خلفائے راشدین کی بیعت تھی۔ اب دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور اگر اسلامی حکومت قائم نہیں تو اہل ایمان کا اولین فریضہ یہ کہ وہ اس اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اس کوشش کے لیے جماعت ضروری ہے، اس جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی تاکہ اسلامی حکومت کو قائم کیا جا سکے۔ یہ ہے بیعت کا تصور۔ فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے کی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ اگلی آیت بہت پیاری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 9 صفات بیان فرمائی۔ یہ صفات کن کی ہیں؟ جو جنت کے مستحق ہوں گے، جو جنت کے حقدار قرار پائیں گے۔ یہ صفات کن کی ہیں؟ کہ جو یہ صفات اختیار کریں تو اللہ نے جو ان سے سودا کیا ہے یہ اس سودے کو نبھا سکیں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات سمجھنے کی، اختیار کرنے کی توفیق دے، تاکہ اس نے جو سودا ہم سے کیا ہم اس سودے میں کامیاب ہو سکیں اور اس کی جنت کے مستحق ہو سکیں۔ 6 صفات یہاں پر آ رہی ہیں جو ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہیں، 2 صفات پھر آئیں گی جو دین کی دعوت کا فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے اس کے حوالے سے، اور پھر 1 صفت آئے گی جو دین کی اقامت کا، غلبے کی جد و جہد کا تقاضا ہے اس کے حوالے سے۔ اور یہی بنیادی طور پر 3 فرائض ہیں جس کا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 1، ذاتی زندگی میں مکمل طور پر اللہ کی بندگی اختیار کرنا، نمبر دو کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، اس وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انسانوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی جائے، نمبر تین یہ دین صرف دعوت کا تقاضا نہیں کرتا، یہ اپنے غلبہ اس کا بھی تقاضا کرتا ہے، نمبر تین اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ تین بنیادی فرائض ہیں۔ اس کی بھی تفصیل آپ کو مل سکتی ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی خطبات میں مشتمل بڑی پیاری کتاب ہے مطالبات دین، یہ ایک مختصر کتاب چاہ ہے فرائض دینی کا جامع تصور، اس میں یہ تین تفصیلیں تین فرائض کی تفاصیل آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائیں۔ تو پہلی چھ آیات جو آیت نمبر 112 میں آ رہی ہے سورہ توبہ میں، یہ ہماری ذاتی زندگی سے متعلق، فرمایا التائبون توبہ کرنے والے ہیں، یہ توبہ کیا ہے؟ لوٹ آنا اللہ کی طرف۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم تھا اب اس کو ہدایت کا راستہ مل گیا وہ پلٹ کر آ جائے، یہ بھی توبہ ہے، اور ایک وہ جو ہے پیدائشی مسلمان بورن مسلم، جیسے ہماری عظیم اکثریت ہے 99.99%، شعور نہیں ہوتا، زمانے کی رو میں بہ رہے ہوتے، اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اللہ توفیق دے دیتا ہے پلٹ آنا، اس پلٹ آنے کا نام اصل میں توبہ ہے، لیکن اس توبہ کے اندر یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ پورے خلوص کے ساتھ ہو، اس کی کچھ شرائط ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نمبر ایک ندامت ہونی چاہیے کہ گناہ ہو گیا مجھ سے، نمبر دو آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ اللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، نمبر تین اس گناہ کو انسان جو ہے وہ بالفعل ترک کر دے، یہ اصل لوٹنا ہے، خالی تسبیح پڑھنا نہیں، تسبیح پڑھی جائے، کلمات استغفار کے ادا کیے جائیں جو سنت سے ثابت ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت مبارک کلمات ہیں، لیکن اپنے عمل سے توبہ کا اظہار کیا ہے؟ بالفعل گناہ کو ترک کر دینا۔ نمبر چار اگر بندوں کے حقوق میں اختلفی کی گئی ہے تو بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، اور نمبر پانچ حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کوشش کرو کہ جتنی لذت تم نے حاصل کرنے کی کوشش کی گناہ کے اندر اتنا ہی اپنے آپ کو کھپاؤ اور بھلاؤ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، یہ سچی توبہ ہے، لیکن بہرحال یہ توبہ اللہ کے ہر بندے کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بہت پیارا مقام اس حوالے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بہت بڑی اس میں امید ہے ہر بندے کے لیے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے یا فرما دے گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ پورے خلوص کے ساتھ آؤ، پوری توجہ کے ساتھ آؤ، معاملے کو درست کرو اللہ کے ساتھ۔ یہ وہ بات ہے جو آتی سورہ طہٰ کی آیت نمبر 82 کے اندر، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جو لوٹ آئے اللہ کی طرف اور ایمان قبول کر لے، گناہ کر کے ایمان حقیقی دل سے نکل جاتا ہے، انسان نام کا مسلمان رہ جاتا ہے، حقیقی ایمان قبول کر لے، عمل کو درست کر لے، صحیح عمل کرے اور ہدایت کے راستے پر بالفعل آ جائے، اس کو اللہ گارنٹی دیتے میں بہت معاف فرمانے والا ہوں۔ تو پہلی صفت آ رہی کہ التائبون وہ خوب توبہ کرنے والے ہیں، اور یہ مہینہ ہے اور یہ اس کا عشرہ ہے مغفرت کا، ہم جانتے ہیں رمضان المبارک کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ وہ اللہ کی مغفرت کے حصول کا عشرہ ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان اور عافیت کے ساتھ یہ مہینہ اور یہ عشرہ میں عطا فرما دیا، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمیں سے رخصت ہو گئے، تو اللہ کی اس دی ہوئی مہلت سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اور توبہ کون سی؟ کہ اللہ جس طرح تو نے ایمان قبول کرنے کی، حقیقی ایمان کی بات ہو رہی، اور اس کے مطابق عمل کو درست کرنے کی رمضان المبارک میں توفیق عطا فرما دی، اب اے اللہ پورے سال پوری زندگی اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، یہ ہے ہمارے روزے کی قبولیت کی علامت کہ رمضان کے اختتام کے بعد بھی یہ مسجد آباد ہو نمازیوں سے، رمضان کے بعد بھی قرآن کھل رہا ہو مسجدوں اور گھروں کے اندر، رمضان کے بعد بھی اللہ کے حضور میں رو رہے ہوں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے عاجز بندے، یہ ہمارے روزوں کی قبولیت ہوگی، یہ ہے توبہ اصل میں، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ التائبون وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون عبادت کرنے والے ہیں، عبادت کیا ہے؟ یہ لفظ عبد سے بنا، عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، غلام کون ہوتا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جس کی اپنی کوئی آزاد مرضی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے مالک کے رحم و کرم پر ہوتا تھا، اس کے احکامات کا پابند ہوتا تھا، تو اللہ بھی ہماری غلامی چاہتا ہے لیکن مجبوری والی غلامی نہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ غلامی ہو محبت کے جذبے کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ ہماری ماں کیا بے شمار کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے. تو محبت کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانا یہ عبادت ہے. اچھا عبادت صرف نماز زکات روزے کا نام نہیں. ایک ہی آیت اس بات کو واضح کرنے میں بڑی پیاری ہے, سورہ البینہ آخری پارے میں اس کی آیت نمبر 5, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. انہیں یہ حکم دیا گیا تھا اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں.
بتاتی ہیں نکاح سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں, تنگ دستی ختم ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سنت کو سنت کے مطابق ادا نہیں کیا جا رہا. ظہر میں یوں کہیے کہ ظہر کے فرض 4 فرض ادا کرنے کے بعد کتنی سنتیں ہیں؟ 2. اگر کوئی 3 ادا کر لے اس کی سنتیں ادا نہیں ہوں گی, کوئی غلط کام نہیں کیا اس نے, ادا اس لیے نہیں ہوں گی کہ اس نے سنت کو سنت طریقے کے مطابق ادا نہیں کیا. نکاح کی برکات کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ ان کو سنت کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کیا جا رہا. تو موسیقی ہو گئی, یہ چراغا ہو رہا, بھائی لائٹنگ کی کیا ضرورت پڑی؟ اتنا پیسہ لگا رہو کسی غریب کے ہاتھ میں دیتے, تمہیں روحانی سکون بھی ملتا, ثواب بھی ملتا آخرت میں. اسی طرح فوٹوگرافی ویڈیو فلم کا معاملہ, اس بات میں تو ایک سے زائد رائے آرا ہو سکتی ہیں کہ تصویر جو کیمرے کی ہے اور مووی کی ہے وہ جائز ہے کہ نہیں, اس میں تو ایک سے زیادہ آرا ہو سکتی ہیں. لیکن اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بے پردہ عورتوں کی یا غیر محرم عورتوں کی تصاویر کھینچی جا رہی ہے. اور ہوتا کیا ہے, نگاہ کے مواقع پر جو بھی ایک خاتون زیور کا میک اپ وغیرہ کا اہتمام کرتی ہے اور ساری خواتین ایک جگہ جمع ہوتی ہیں, بالفرض کسی نے پنڈال میں وہ قناعت لگا بھی دی ہے, تب بھی ایک غیر مرد داخل ہو رہا ہوتا ہے اس میں کیمرہ لے کر, بڑا سا موبائل میں بھی کیمرے آ گئے, فوٹوگرافی کا کیمرہ لے کر, اور کس کس انداز سے وہ تصاویر بنتی ہیں اور کہاں کہاں وہ دیکھی جاتی ہیں, کتنی حوث بھری نگاہوں سے دیکھتی ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کس قدر بے حیائی کی بات ہو جائے گی, کس قدر نافرمانی کی بات ہو جائے گی, اس میں کسی کو اختلاف نہیں. ایک شریف آدمی پسند نہیں کر سکتا کہ اس کی والدہ, اس کی بہن, اس کی بیٹی, اس کی بیوی کو غیر مرد جھانک کر بھی دیکھے. لیکن اس موقع پر کیا ہو جاتا ہے, غیرت نام تھا جس کا گئی وہ تیمور کے گھر سے, یہ نظارے دیکھنے کو. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے, اس سے بچنے کی توفیق دے. پھر جناب آتش بازی فائرنگ ہو رہی ہے, کسی کو تعلیم کے لیے پڑھنا ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کو نماز ادا کرنی ہے, لیکن پورے محلے کو سر پہ اٹھایا ہوا. اور مخلوط محافل بے پردگی, سورہ النور میں تفصیل موجود ہے آیت نمبر 31 میں کن کن عورتوں سے پردہ کرنا ہے, جس لسٹ کی تفصیل مکمل ہوتی ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 23 سے. محرمات کے متعلق بتا دیا گیا, محرم وہ جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے, اور نا محرم سے تو اور پردہ کرنا ہوگا, پورا جسم بھی چھپانا ہے, چہرہ بھی چھپانا ہے. تفسیر سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ملتی ہے. پھر چہرے چھپانے کے حوالے سے قرآن حکیم میں تفصیل سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 اور 59 میں ملتی ہے, اور احادیث بھی موجود ہے. تو مخلوط محافل کا کوئی امکان ہمارے دین میں نہیں ہے. نکاح کی ایک سنت کے اندر موسیقی, فلمیں, ویڈیوگرافی اور مخلوط محافل اور جانے کیا کچھ یہ ہو رہا ہو تو کیسے برکات ملیں گی اس کی؟ اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے. اسی طرح ایک چیز جو کہ لعنت بن گئی ہمارے معاشرے میں, جہیز کا مسئلہ. یہ ہندو معاشرے سے ہمیں ملا کہ جہاں عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, اس کو شادی کے موقع پہ دے دلا کے فارغ کر دیتے, دھان دہیج کہا جاتا ہے اسے ہندی میں, یعنی خیرات دے کے اس کو فارغ کر دیتے. ہمارے دین میں عورت کا حصہ ہے بحیثیت ماں, بیوی, بیٹی, بہن, اس کو ملے گا اس جب بھی, اگر بھائی کا انتقال ہو گیا, والد کا انتقال ہو گیا وغیرہ وغیرہ, جو اس کا مقررہ حصہ ہے اس کو مل جائے گا. لیکن نکاح کے موقع پر ایسے کسی بوجھ کو نہیں ڈالا گیا لڑکی والوں پر. نوٹ کر لیجیے اس چیز کو. لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو بھی تو دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت غلط بات کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقم آئی تھی حضرت علی کے ہاتھوں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی نے اپنی ذرا فروخت کی, رقم رسول اللہ کو دی, کچھ رقم سے مہر کی ادائیگی کا اہتمام, بقیہ رقم رسول اللہ کو دی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سرپرست بھی تھے, ابو طالب کا تو انتقال ہو گیا تھا, تو حضرت علی کی رقم تھی, اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے سرپرست کی حیثیت سے اس رقم سے کچھ چیزیں خرید کر اللہ کے رسول نے دونوں کو دی صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اگر مان لیا جائے کہ یہ جہیز ہے, معاذ اللہ مان لیا جائے, تو اللہ کے رسول کی اور صاحبزادیوں کا نکاح نہیں ہوا, تو ان کو تو نہیں دیا, کوئی ثبوت نہیں ملتا اس طرح کا, تو کیا بے انصافی کی ان کے ساتھ؟ یا تصور کر سکتے ہیں جی اس کا؟ معاذ اللہ، یہ کوئی جہیز نہیں تھا، رقم حضرت علی کی اور دونوں کے سرپرست کی حیثیت سے آپ نے کچھ سامان ان کو خرید کر دیا، تو جہیز قطعاً اس کا کوئی تصور نہیں. اور جن لڑکے والوں یا ان کے گھرانوں سے مطالبہ ہوتا ہے جہیز کا، میں کہتا ہوں بغیرت قسم کے لوگ. کیوں؟ ایک عورت کو تمہارے، ایک لڑکی کو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے زندگی بھر کے لیے، اس کی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے نا. اب اگر وہ عین نکاح کے موقع پر کہے کہ مجھے یہ بھی دو، یہ بھی دو اور وہ بھی دو، تو کیا اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آئندہ پوری زندگی اس عورت کا یا اپنی بیوی کی کفالت کا ذمہ لے گا اور اس کو ادا کرے گا؟ بغیرتی کی بات ہے. تم مرد ہو، تمہیں اللہ نے قوت دی ہے، تم پر معاشی بوجھ ڈالا ہے، اور ایک شخص جس نے پال پوس کر 20 برس 25 برس 30 برس اپنی بیٹی کو پال پوس کر تمہارے حوالے کر دیا، اس کے بعد اس سے کچھ مطالبہ کرنا بغیرتی کی بات ہو جائے گی، بے شرمی کی بات ہو جائے گی، اس کا بھی کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں. اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ہم یہ گفتگو کرتے تو ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، بہت بھاری بھاری لفظ ہو جائے گا، ہم حرام نہیں کہہ سکتے، نہ کبھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا، نہ کبھی ان کے شاگردوں نے. ہم یہ کہتے ہیں ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ سنت رسول سے کوئی ثبوت نہیں. اور نمبر دو، اس کے نتیجے میں آپ غور فرمائیے کہ ایک ماں باپ جو کہ بیٹیوں کے والدین ہیں، ان کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا کتنا آسان ہو جائے گا. اس پیش نظر ایک تحریک کے طور پر ہم نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کی دعوت کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس میں شرکت نہیں کرتے، اس پیش نظر تاکہ نکاح کو آسان کر دیا جائے، عفت اور شرم و حیا کی حفاظت ہو، اور زنا کا راستہ بند ہو، اور بیٹیوں کے ماں باپ کے لیے اس فریضے کی ادائیگی آسان. یہ پیش نظر ہے. پھر جناب ایک اور مسئلہ جو نکاح کے موقع پر آج کل رائج پا گیا ہے، رواج پا گیا ہے، وہ ہے تحفہ اور سلامیوں کا مسئلہ. تحفہ دینا بہت اچھی بات ہے، احادیث بیان ہوتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، تحفے دینے سے محبت بڑھتی، لیکن اس موقع کو خالص کر کے تحفہ دینا یہ ایک رسم ہے جس کو اب پرماننٹ بیسس پہ اختیار کر لیا گیا. دور نبوی سے اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، بہت سے لوگ اس لیے یہاں تک کہ ولیمے کی دعوت مسنون ہے اس میں بھی نہیں جاتے کہ تحفہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. پھر محبت تو بھائی تب ہوتی ہے جب ہم خلوص کے ساتھ دیں کسی کو، یہاں تو لوٹانے کی نیتیں ہوتی ہیں. لکھا جاتا باقاعدہ بعض برادریوں میں اس نے اتنا دیا، اس نے اتنے دیا، لفافے میں نام کیوں لکھتے ہم؟ تاکہ پتا چل جائے گا بھی فلاں نے پیسے اتنے دیے، تو یہ کیسی محبت ہوئی؟ تو ان دا نارمل کورس دیجیے. اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا تحفے کا، بھائی اپنے سالن میں تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کو بھیج دو، اس سے بھی محبت بڑھے گی، نیچرل سی چیز ہے. لیکن نکاح کے موقع پر یہ بوجھ ہو گیا ہے، قرض کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا. یہ نہ کرنے کے کام جو بہت سے معاشروں میں اور زیادہ لسٹ ہو جائے گی، لیکن اس سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے تیسری بات کی طرف، جو کہ میت کا موقع. جب میت کا موقع آ جائے، انتقال گھر میں ہو جائے، تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ آئیے سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے جب ہمیں محسوس ہونے لگے کہ کسی کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، تو اس کو ہمیں سب سے پہلے کلمے کی تلقین کرنی چاہیے. اس کا طریقہ یہ نہیں کہ بھئی کلمہ پڑھو نہیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے ہم خود تھوڑی آواز بلند کر کے اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کو یاد آ جائے. یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ ہے کلمے کی تلقین کا طریقہ. پھر ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے ہمیں، جو کہ بعض محدثین کے نزدیک ضعیف بھی ہے، لیکن مفہوم اس کا بہت عمدہ ہے، کہ اپنے مرنے والے کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو. حدیث ضعیف ہے بعض محدثین کے نزدیک، لیکن سورہ یاسین پہ آپ غور کریں تو اس میں ہمارے تین بنیادی عقائد کا ذکر ہے. پہلے دو رکوع میں رسالت کا ذکر ہے، تیسرے رکوع میں توحید کا ذکر ہے، آخری دو رکوع میں آخرت کا ذکر ہے. گویا ہم اپنے عقائد اس کے سامنے دہرا رہے ہیں. اور داری بات ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں تو لوگوں کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ بھائی ترجمے کے ساتھ سنا اس، تاکہ اس کو اپنے بنیادی عقائد یاد آئیں، وہ دہرا لے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے. تو سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام. جب انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے اور قبلے کی رخ لٹا دینا چاہیے. پھر باقی باتیں تجربے کی ہیں، پاؤں کی دونوں انگوٹھوں کی دھجی سے باندھ دے، اگر پیٹ زیادہ پھولنے کا اندیشہ ہے تو اس پہ کوئی بھاری چیز رکھ دے تاکہ غسل دینے میں تکلیف نہ ہو. یہ تجربے سے باتیں معلوم ہوتی ہیں. اسی طرح سر سے لے کے تھوڑی کے نیچے لا کے دھجی باندھ دی جائے تاکہ اس کا منہ کھلا رہ کر سخت نہ ہو جائے. یہ تجربے کی بات ہے. تو آنکھیں بند کر دی جائیں اور اس کو قبلہ رخ لٹا دیا جائے. غسل میں اور کفن میں جلدی کرنی چاہیے. اس میں تاخیر کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. اسی طرح نماز جنازہ اور اس کی تدفین میں بھی جلدی کرنی چاہیے. اب یہ انتظار کرنا کہ ایک فلائٹ یو ایس اے سے آئے گی، دوسری کینیڈا سے آئے گی، تین چار پانچ چھ سات دن کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے لاش کی اور خلاف سنت بھی یہ بات ہو جاتی ہے. تو غسل، کفن، جنازہ اور تدفین میں جلدی کرنی چاہیے. اسی طرح جس گھر میں انتقال ہوا ہو تو میت کے ورثاء کو خود کوشش کرنی چاہیے جنازہ پڑھانے کی، اس لیے کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہوگا، جس کا میت سے قریبی تعلق ہوگا، جتنی دقت سے وہ دعا کرے گا کوئی اور تو نہیں کر سکتا. اب کوئی کہ ہمیں تو آتی نہیں ہے، تو بھائی جنازہ پڑھنا سیکھیے، ہماری داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھیے بھائی، تاکہ آپ اپنے میت کا، اپنے اس قریب رشتہ دار کا آخری حق ادا کر سکیں کہ آپ خود اس کے غسل کا بھی اہتمام کریں اور خود اس کے جنازہ پڑھانے کا بھی اہتمام کریں. کوئی پروفیشنلزم نہیں ہمارے دین میں، ہمیں خود غسل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں خود جنازہ پڑھانا آنا چاہیے، ہمیں خود نکاح پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کو پروفیشن نہیں بنانا ہے ہمیں، یہ دین کی تعلیمات ہم سب کے لیے ہیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. تو ورثاء کو چاہیے کہ وہ خود جنازہ پڑھانے کی کوشش کرے. اسی طرح تدفین کا موقع ہو، جب دفنایا جا رہا ہے قبر میں، تو واعظ و نصیحت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. خود یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی کہ آپ واعظ فرماتے تھے اور لوگوں کو ان کی اپنی موت یاد دلاتے تھے، تو اس کا بھی اہتمام خود کر لیں یا کسی صاحب علم آدمی کو ساتھ لے جانا چاہیے قبرستان، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت کر سکے. اسی طرح تدفین کے وقت میت کے لیے دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے. اس میں اگر اجتماعی دعا کے لیے لوگ کہنا چاہیے کہ اصرار کر رہے ہیں، تو بہتر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ قبلے کی طرف رخ کروا لیجیے لوگوں کا اور بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کیجیے. لیکن اگر قبلہ رخ ہو گئے ہیں، قبر سے ہٹ کے قبلہ رخ ہو گئے ہیں اور ہاتھ اٹھا بھی کوئی لے، تو اس کا ایک حدیث سے ثبوت مل بھی جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن زیادہ بہتر یہ کہ قبلے کی طرف منہ کر کے اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر لے، تاکہ قبر سے مانگنے کا کوئی شائبہ تک کسی کے ذہن میں نہ آئے. یہ ہے احتیاط اصل. تو یہ تدفین کے بعد میت کے لیے دعا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ دفن کرنے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. کیوں؟ سوالات ہونے والے ہیں نا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. یہ دعا مقصود ہے تاکہ اس کے لیے مرحلہ آسان ہو جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ جس گھر میں انتقال ہوا، ظاہری بات ہے وہ ایک غم کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، تو تلقین کی گئی کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام دوسرے مسلمانوں کو کرنا چاہیے. پہلے دن کی زیادہ تلقین ہے، پہلے دن کی زیادہ تلقین ہے، اور زیادہ سے زیادہ غم کی کیفیت جس کو سوگ کہا جاتا ہے ہمارے، وہ تین دن کے لیے ہے. تو تین دن بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے دن کی تلقین اس حوالے سے زیادہ ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے، خاندان یا محلے والوں کے لیے نہیں، میت کے گھر والوں کے لیے جن کے ہاں انتقال ہوا ہے، وہ غم سے گزر رہے ہیں، تم ان کے کھانے کا اور پینے کا انتظام کر لو. پہلے دن کی تلقین ہے، زیادہ سے زیادہ تین دن کی اجازت ہے اس کے. اور یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ تین دن تک ہی یہ غم کی کیفیت کا معاملہ ہے، سوائے بیوہ کی عدت کے. نوٹ فرما لیجئے اس چیز کو، بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن، وہ تو سوگ ہے، اس کا یہ غم کی کیفیت ہے. اب سوگ کا یہ مطلب نہیں، آگے چل کے انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے، سوگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کالے کپڑے پہننا شروع کر دے اور ماتم پیٹ شروع کرنا شروع کر دے، نہیں، یہ آگے چل کے سمجھیں گے انشاءاللہ. تو میت کے ورثاء کے لیے کھانے کا اہتمام، پہلے دن کی تلقین زیادہ ہے اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کل تین دن کا معاملہ ہے. اسی طرح اگر انتقال کرنے والے شخص یا عورت نے کوئی وصیت کی ہو، تو جائز وصیت پر عمل درآمد کرنا، بعض وصیتیں ناجائز بھی ہو سکتی ہیں. اس کو حصہ مت دینا میرے ترکے میں سے، میرے فلاں بیٹے کو مت دینا، یہ ناجائز ہے. کیوں؟ حصے کس نے مقرر کیے؟ اللہ تعالیٰ نے. یا ایک تہائی سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی غیر وارث کے لیے. کسی کا میرے لاکھ روپے اگر ہو تو 70,000 روپے فلاں ادارے کو دے دینا، چاہے وہ دینی ادارے کیوں نہ ہو، غلط. ایک تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے. اور وصیت صرف کس کے لیے ہے؟ غیر وارث کے لیے. وارثوں کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ النساء میں مقرر فرما دی. تو جائز وصیت ہو تو اس پر عمل درآمد کیا جائے. میت کا اگر کوئی قرض ہے تو اس کے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اگر میت کو کوئی قرض باقی ہے تو اس کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے. باقی تفصیلی مسائل ہیں کہ اگر کچھ ترکہ بچا ہوا ہے تو سب سے پہلے قرض ہی اس میں سے ادا ہوگا، باقی پھر دیگر مسائل اس کے بعد طے ہوں گے. لیکن اگر میت کو کوئی قرضہ رہ گیا تو اس کے ورثاء کو یا قریب رشتہ داروں کو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح جو شخص انتقال کر گیا اس کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے. عیوب کھولنا شروع کر دیے لوگوں کے, حدیث کے مطابق عرض کروں ابو داؤد شریف کی, اگر ہم نے لوگوں کے عیوب کھولنا شروع کر دیے تو اللہ ہمارے عیوب انسانوں کے سامنے کھول دے. اور حدیث میں کہ اللہ ایسے عیوب کھولنے والے کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے, اللہ میں محفوظ فرمائے. تو مرنے والے کے اچھے اعمال بیان کیجئے, اس کو اچھے نام سے یاد کیجئے, گناہگار تھا, برائی میں ملوث تھا, پردہ ڈالیے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے. تین دن کے اندر اہل و عیال سے تعزیت کر لینی چاہیے. تعزیت کرنے کا بھی ثواب ہے, جو میت کے گھر والوں کو ثواب ملے گا صبر کرنے پر, وہی ثواب تعزیت کرنے والے کو بھی ملے گا. لیکن تعزیت بھی تین دن کے اندر, یعنی کہ بار بار جا رہے ہیں یا تین دن کے بعد جا رہے ہیں تاکہ ان کا غم تازہ ہو, ان کو تکلیف ہو, نہیں, تین دن کے اندر تعزیت ہے. الا یہ کہ کوئی شخص انتہائی مجبوری تھی, وہ بیڈ پر تھا, نہیں جا سکا بیماری کی وجہ سے, کوئی شخص باہر سے آئے تو یہ ایکسیپشن ہو جائے گا, لیکن عمومی حالات میں تین دن کے اندر اندر تعزیت بھی کر لینی چاہیے. تعزیت کا مطلب اس کو تسلی دینا, میت کے لیے دعا بھی کر لینا, اس کو تسلی دینا, بھائی آج یہ چلا گیا چلی گئی, کل ہمیں بھی جانا ہے, سب کو اللہ نے واپس بلانا ہے اپنی طرف. انفرادی طور پر دعا اور ایصال ثواب کرنا, میت کے ایصال ثواب کے لیے دعا کے لیے کوئی اجتماع کرنا اس کے شریعت میں کوئی ثبوت نہیں. ایصال ثواب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. بعض ہمارے محدثین نے احادیث نقل کی ہے, فقہا ان کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی مالی صدقہ کریں, مالی صدقہ کریں تو امید ہے کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے گا. بعض فقہا جو کہ احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ مالی صدقہ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی بدنی عبادت کریں تو امید ہے کہ اس کا ثواب بھی پہنچے گا. لیکن ایک بات جس پر پوری امت متفق ہے وہ یہ ہے, میت کے لیے اصل شے کیا ہے, دعا کرنا. اب آپ مالی صدقہ دیں تو یہ ایک اچھا عمل ہے نا, اس کے بعد بھی دعا کیجئے. آپ نے نماز ادا کر لی, یہ ایک اچھا عمل ہے, بدنی عبادت ہے, اس کے بعد بھی دعا کر لیجئے. اصل شے وہ دعا ہی ہے. جب بھی کوئی نیک عمل کرے, وہ مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو, اس کے بعد دعا کیجئے, یہ ہے اصل شے, اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی اکثر فقہ مالی صدقے کے قائل ہیں اور فقہ احناف مالی صدقہ یا مالی عبادت کے ساتھ ساتھ بدنی عبادت کے بھی قائل ہیں کہ اگر وہ ہم کریں تو امید ہے کہ ثواب مرحومین کو پہنچے گا. لیکن وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بھائی ثواب کب پہنچے گا, جب آپ اللہ سے دعا کریں گے, وہ قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو ثواب مرحومین کو دے گا. تو اصل شے دعا ہے. جب بھی کوئی نیک عمل کرے اس کے بعد مرحومین کے لیے دعا کریں. اس کے لیے کوئی وقت, کوئی مقام, کوئی تعداد قطعاً مقرر نہیں ہے. انفرادی طور پر جب چاہیں جتنا چاہیں کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح قبروں کی زیارت کرنی چاہیے. کس کے لیے؟ اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے. یہ اصل شے ہے. ورنہ مرحومین چاہے امریکہ میں کسی کا انتقال ہوا, یہاں بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں. قبرستان جانا ہے اپنی قبر اور اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے. یہ چند باتیں میت کے حوالے سے جو کرنے کی ہیں. اب آئیے مختصرا ہم دیکھ لیں کیا نہیں کرنا چاہیے, کن باتوں سے بچنا چاہیے میت کے حوالے سے. غسل اور کفن میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جنازہ اور تدفین میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ ہم نے سمجھا, اب وہ 8-8 دن تک جنازہ رکھا ہوا ہے کولڈ اسٹوریج میں, بے حرمتی کی بات ہے, غلط بات ہے. سیاسی مقاصد کے تحت جنازوں کو گھمایا جا رہا ہے, غلط بات ہے. جلد از جلد اس کی تدفین کا, جنازے کا معاملہ ہونا چاہیے. اسی طرح نوحہ, گال پیٹنا, گریبان چا کرنا, گلے شکوے کرنا, یہ بھی منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی. اور یہاں تک کہا جو بیوی اپنے شوہر کے انتقال پر یہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب بیوی اور شوہر کے تعلق کو ذہن میں لے کر آئیے, اس بیوی کے لیے بھی کہہ دیا گیا. ہاں آنسو بہا لینا یہ مسنون طریقہ ہے, مسنون عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, لیکن کیا کہا, آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, دل غمگین ہے, لیکن زبان پر وہی ہوگا جو اللہ کو پسند ہے. شکوا نہیں آئے گا اس پر, اللہ کی امانت ہی اللہ نے واپس دے دی. تو نوحہ کرنا ماتم نیسی میں شامل ہے, گریبان کو چاک کرنا, تھپڑ مارنا منع ہے, منع کیا گیا, لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جنازہ لے جاتے ہوئے آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا, اور اسی طرح قبرستان جاتے ہوئے, جنازہ لے جاتے ہوئے آگ لے جانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا. دو چیزوں سے منع کیا, آواز بلند کرنا. اب آپ دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں, کلمہ شہادت نعرے لگاتے ہوئے, منع کیا گیا ہے. استغفار کیجئے, دعا کیجئے میت کے لیے, لیکن آواز بلند کرنا منع ہے. اگر بتیے لوگ لے کے جاتے ہیں, چراغ جلاتے ہیں, بھائی آگ سے تو بچانا ہے اس کو, اور تم جا کے آگ جلا رہے ہو, اگر بتی اور چراغ جلا رہے ہو تو آواز بلند کرنا بھی منع, اور آگ لے جانا بھی جنازے کے ساتھ منع ہے. اسی طرح میت کو موت کے مقام سے تدفین کے لیے کہیں اور منتقل کرنا یہ بھی صحیح نہیں. جہاں انتقال ہوا وہیں تدفین کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی سیاسی مسئلہ کوئی اور شے اس میں حائل نہ ہو, جس مقام پر انتقال ہوا کوشش کرنی چاہیے جلد تدفین ہو اور اسی مقام پر تدفین ہو. تدفین کے بعد کوئی کھانا نہیں ہے, جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں, صرف میت کے گھر کے افراد کے لیے انتظام کیجئے, باقی پوری بس کی بس بھر کر آ رہی ہے قبرستان سے واپس کے روٹیاں اور قورمہ اور بریانی کھا کر یہ واپس جائیں گے, یہ بالکل غلط بات ہے, یہ بدعت ہے, اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح مردے کو برا بھلا کہنا منع کیا گیا. پہلے ہم نے کیا بات سمجھی, اس کے عیوب پر پردہ ڈالنا ہے. نہ کرنے کی بات ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کو برا بھلا کہنا, اس کی برائیاں بیان کرنا غلط بات ہے. تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے, سوگ کا صحیح طرح لفظ ہوگا غم کی کیفیت, یہ میکسیمم 3 دن کے لیے عام لوگوں کے لیے, سوائے صرف بیوہ کے جس کی عدت 4 مہینے 10 دن کی ہے. باقی لوگوں کے لیے 3 دن سے زیادہ نہ سوگ ہے نہ کوئی غم کی کیفیت, نہ 3 دن کے بعد تعزیت کے لیے جانا چاہیے. اسی طرح قرآن خوانی, رسم قل, چنے پڑھنا اور پتہ نہیں چیاں پڑھنا, نہ جانے کیا کچھ ہے, یہ ساری بدعات ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دور صحابہ, دور تابعین, دور تبع تابعین سے ہمیں نہیں ملتی. اب لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا. کس نے منع کیا قرآن پڑھنے سے؟ قرآن زندوں کے لیے, تم نے مردوں کے لیے کر دیا بھائی. روز پڑھو قرآن, اس پر عمل بھی کرو, اور مرحوم کے لیے روزانہ دعا کرو. یہ کتنی خود غرضی کی بات ہے کہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کہ ناراض نہ ہو جائے, اس کے گھر میں انتقال ہوا, 30 دن جمع ہو گئے, 40 دن جمع ہو گئے اور مرحوم کو بےچارے کو بھول گئے, یہ تو بڑی خود غرضی کی بات ہو گئی. پورا سال مرحوم کو یاد رکھو, خود قرآن پڑھو, عمل کرو اور دعا کرو. جب دعا کرو گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. لیکن ایسا کوئی اجتماع قرآن خوانی کے نام سے, رسم قل کے نام سے, اس کی قطعاً اجازت نہیں. اسی طرح سویم تیجا جسے کہتے ہیں, یا 10واں 40واں عرس, برسی, چھٹی, جمعراتیں, سارا بگڑا ہوا تصور ہمارا ہندوؤں سے ہمیں ملا ہے, اس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ ساری بدعات ہیں. اسی طرح قبر کو پکا کرنے سے منع کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے پکی قبروں کے توڑنے کا حکم بھی دیا تھا, اس سے بھی بچنا چاہیے, کچی قبر ہونی چاہیے. اسی طرح قبر پر بیٹھے رہنا, جو دھیان گیان کرتے تھے بتوں کا مشرکین مکہ, یہ اس سے مشابہت ہو جاتی. قبرستان جانا کیا کے لیے؟ اپنی عبرت کے لیے. وہاں قبروں پر بیٹھنا, اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا قبر والوں سے منع کیا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا, بالکل آخری دنوں کی آپ کی وصیت ہے بخاری مسلم دیگر احادیث میں, اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور آخری بات کہ عورتوں کے قبرستان جانے کی پابندی, عورتوں کے قبرستان جانے پر پابندی ہے, منع کیا گیا ہے, لعنت فرمائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ چند باتیں ہیں کہ جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ان مواقع پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ جی.